अब यहां से सूरत का इख्तिताम है और तीसरा हिस्सा शुरू होता है आयत 29 से लेकर 49 तक। खात्मा सूरत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है और इसके साथ साथ अहले मक्का के जो इतराजात हैं उनका जवाब भी दिया जा रहा है और आपको तसल्ली देते हुए सबर और इस्तकामत की तलकीन की जा रही है, साथ ही सबर और इस्तकामत का तरीका भी बताया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहा, फज़क्किर, बस आप नसीहत कीजिए। आपने पिछली सूरत सूरत ज़ारियात में भी आखिरी आयतें ऐसी ही पढ़ी थी ना कि नसीहत मोमिनीन को फायदा देती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समझाते रहिए। तमा अंता बिनिमति रब्बिका बिकाहिनिन व मजनून, बस नहीं तू अपने रब के फजल से, नेमत यहाँ पे फजल के मानी पे है कि अपने रब की नेमत अपने रब के फजल से आप नहीं है, बेकाहिनिन वला मजनून, ना तो काहिन है और ना ही मजनू है। तो काहिन के मानी क्या है, काहिन जो है अरबी जबान में जो है वो किसे कहते थे कि जैसे गैब जानने वाले सयाने को या झूठी सच्ची बातों को मिलाकर पेश करने वालों को काहिन कहा जाता था, है ना। तो कहानत, तो अहले मक्का क्या करते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहते थे और आप जो कुरान पेश करते थे उसको कहते थे कि ये कहानत है। तो अब यहां पर अल्लाह ताला उनकी बात का जवाब देते हैं और क्या कह रहे हैं कि अहले मक्का जो आपको कह रहे हैं कि आप काहिन हैं, आप दीवाने हैं, तो ना तो आप काहिन हैं और ना ही आप जो हैं वो दीवाने हैं। समान तभी नहमत रब्बी का बेकाहिनी वला मजनून, तो अपने रब की नेमत से अपने रब के फजल से ना आप काहिन हैं और ना ही आप जो हैं वो दीवाने हैं। तीसरा लकब उनका क्या था जो देते थे, अम यकूलूना शायरुन, क्या वो कहते हैं कि शायर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का और क्या खिताब देते थे, क्या लकब देते थे कि ये शायर है। तो आप देखिए कि किस तरह से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठलाते थे और किस तरह से वो कुरान का जो है वो मजाक उड़ाते थे। और उनका ये झूठलाना, उनका ये मजाक उड़ाना एक जगह नहीं हमें कुरान में मिलता, बार बार मिलता है। बहुत सी आयात ऐसी हैं जो उनकी इस कैफियत को जो है वो वाजे करती हैं, उनकी इस कैफियत को बताती हैं। मसलन देखिए, ये सूरत तकवीर है और सूरत तकवीर की आयत नंबर 19 से आप पढ़ें, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन वमा स्वाहिबुकुम बिमजनून वलकद रआहु बिल उफुकिल मुबीन वमा हुआ अलल गैब बिदनीन वमा हुआ बिकौल शैतानिर रजीम, है ना। और भी आपने पीछे भी सूरत शोरा में भी पढ़ा कि आप शायर नहीं हैं, तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, हम यकूलूना शायर, हम क्या वो कहते हैं कि आप शायर हैं, न तरबसू, हम इंतजार करते हैं बेही इसके साथ रईबल मनून हवादसे जमाने का। यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है कि अहले मक्का जो थे वो क्या करते थे कि आप पर शायरी का इल्जाम लगाते थे। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कह दीजिए, आप इन लोगों को बता दीजिए, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि ये शख्स शायर है जिसके हक में हम गर्दिश अयाम का इंतजार कर रहे हैं। न तरबसु अहले मक्का के लिए आया है कि वो कहते थे कि चूंकि रसूल अल्लाह शायर हैं तो हम इंतजार कर रहे हैं बेही रसूल के हक में रईबल मनून जमाने की गर्दिश का। तो रईब के मानी क्या होते हैं, रईब के मानी होते हैं शक के लिए आता है और शक भी कैसा कि जिसके अंदर इस्तरार और खलजान पाया जाता हो, बेचैनी। और जो इंसान किसी चीज के बारे में शक में होता है, और शक भी रईब, कभी ये करूं तो कभी ये ना करूं, मसलन कयामत के बारे में रईब है कि आनी नहीं है तो फिर तैयारी भी नहीं है, کوئی دعوت ملے اور ساتھ ہی ہو کہ ریت کی کیفیت کے ہوگی نہیں, شاید نہیں ہوگی, تو پھر کیا ہے کہ انسان اس کی تیاری نہیں کرتا. تو منون جو ہے, منون میم نون یا سے ہے, امنیہ, امنیہ واحد ہے, امانی اس کی جمع ہے, باطل بے بنیاد آرزوؤں کو کہا جاتا ہے نا. تو یہاں پر یہ لفظ منون جو ہے یہ زمانے کے معنی میں ہے یا پھر موت کے معنی میں ہے, زمانہ یا موت, کیونکہ یہ بے باطل آرزوئیں ہی ہوتی ہیں نا, کہ انسان جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے, انسان یہ بہت زیادہ لمبی زندگی چاہتا ہے, مرنا ہی نہیں چاہتا نا. اور عربوں کے ہاں یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے, دارا علیہم المنون, کہ وہ گردش روزگار کی نظر ہو گئے, ریب المنون, کہ وہ حوادث روزگار میں ہیں. اور اسی طرح یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے ریب المنون کا زندگی کے خطرات کے لیے. تو آپ اس کا یہاں پہ لفظی ترجمہ مت کیجئے گا, کیا کریں گی پھر آپ, آپ محاورہ تر ترجمہ کریں گی نا, تو پھر اس آیت کی سمجھ آئے گی. کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو شاعر کہتے اور کہتے کہ ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانے کے, کہ گردش زمانے کا ہم اس انتظار کر رہے ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ کیا ہے, کہ یہ کاہن ہے, مجنو ہے, شاعر ہیں, اور بس ہم تو اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. حادثہ موت, گردش زمانہ کیا ہے, کہ آج کوئی زندہ ہے تو کل کو کوئی پھر مر بھی جاتا ہے, پہلے بھی بہت سے جادوگر, شاعر, کاہن گزرے ہیں, پھر گردش زمانہ کی نظر ہو گئے. اور دار الندوہ میں بھی قریش جمع ہوئے اور آپ کے بارے میں یہ مشورہ کیا کہ جیسے اور شاعر مر کر ختم ہو گئے, آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں, اسی طرح آپ ہلاک ہو جائیں گے تو آپ کا قصہ ختم ہو جائے گا. یہ ہیں اس کے معنی. قل, آپ کہہ دیجئے, تربصوا, کہ تم انتظار کرو, فانی معکم من المتربصین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو تربص آپ پڑھ چکی ہیں, رابع سواد کے معنی ہوتے ہیں کہ زیادہ فائدہ حاصل ہونے کی مدت کا انتظار کرنا, کیونکہ انسان جب زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا انتظار کرتا ہے. مثلا تاجر جو ہے تجارت کی چیزوں کے مہنگے ہونے کا انتظار کرے تربص میں ہو اور پھر اپنی چیزوں کو مارکیٹ میں نہ لائے, تربص. اسی طرح عورت, پہلے شوہر سے اس نے طلاق لے لی ہے, عدت میں ہے اور اب عدت کے پورا ہونے کا انتظار ہے, کیوں, زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے کہ اب پھر وہ کچھ اور کرے گی. تربص آپ پہلے پڑھ چکی ہیں, میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ تربص کے معنی کیا ہوتے ہیں, کہ ہے تو انتظار کرنا, لیکن کیسا انتظار, زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا انتظار کرنا, کسی ایسے وقت یا مدت کا انتظار کرنا کہ جس سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, آپ کے کلام کا توڑ تو نہ کر سکے, تو اب بیٹھے ہوئے وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ زمانے کے خطرات یا حوادثات کی خود ہی نظر ہو جائیں گے, گویا کہ موت کا آپ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرے انجام کا انتظار کر رہے ہو, فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ, تو میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اور یہاں پہ متربصین جو ہے یہ اسم فاعل ہے, جمع کا صیغہ. اَمْ تَأْمُرُهُمْ, اب پھر دیکھیں یا آ گیا ہے, اور یہاں پہ یا جو ہے یہ حمزہ استفہام کے معنی میں آیا ہے. اَمْ, کیا, تَأْمُرُهُمْ, سکھاتی ہیں ان کو, اَحْلَامُهُمْ, ان کی عقلیں. تو ہا لام میم کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے, ہا لام میم کا لفظ جو ہے یہ آتا ہے جیسے استعمال ہوتا ہے, جیسے آپ سوچیں جوانی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ بڑا ہو جائے تو اس کو خواب آنے لگتے ہیں نا, تو بالغ ہونا, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حلم جوانی کو بھی کہتے ہیں, خوابوں کو بھی کہتے ہیں. اور حلیم, برداشت کرنا, برداشت کون کرتا ہے, حلم بردبار کون ہوتا ہے, جس کے اندر عقل پائی جاتی ہے. تو یہ لفظ پھر عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ام تامرہم احلامہم, کیا سکھاتی ہیں ان کو عقلیں ان کی, بہذا, یہی, یہ بات کہ یہ پیارے رسول کو کاہن, مجنو اور شاعر کہیں, اور پھر یہ کہ نتربصوا بہ ریب المنون, تو ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں. ام ہم قوم طاغون, یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شریر ہیں, یہ لوگ ہی سرکش لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ نے پیچھے سورۃ زاریات میں جب مختلف قوموں کا ذکر پڑھا تو آیت 52 میں آپ نے سورۃ زاریات میں پڑھا کہ قالو ساحر او مجنون، اور اس کے بعد آیت 53 میں کیا پڑھا آپ نے؟ اتواسو بہی بل ہم قوم طاغون، وہاں بھی آپ نے یہی پڑھا تھا. یہاں پہ اہل مکہ کے بارے میں بھی ان کا جرم کیا ہے؟ ام ہم قوم طاغون. اور یہ سرکشی اور یہ بغاوت اور یہ حدوں سے نکل نکل جانا، یہ ہر قوم کے اندر یہ وصف مشترک رہا. تو یہ کیسے ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یہ شریر لوگ ہیں. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں تقولہ، کہ گھڑ لیا ہے اس نے اس کو. تو قول سے ہے تقولہ، کیونکہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، اور تقولہ کے معنی ہے کہ گھڑ لیا ہے اس نے اس کو. تو اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ قرآن وہی نہیں ہے بلکہ آپ نے گھڑا ہوا ہے. اصل بات کیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے. فلیاتو، پس بنا لائیں، بے حدیث ان کلام، مثل ہی اس جیسا. تو عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور با ساتھ آ جائے تو لانا، تو اس جیسا کلام بنا کر تو لائیں. یہ اہل مکہ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، اصل میں یہ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے. تو اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں، ان کانوا صادقین، اگر ہیں یہ سچوں میں سے، تو ان کو چاہیے کہ اسی شان کا ایک کلام بنا کر لائیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اہل مکہ کا رسول اور قرآن کو جھٹلانا اور اللہ تعالیٰ کا چیلنج کرنا. آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی شان، یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ہے. فلیاتو بحدیث نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ مثلہی. تو مثلہی اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک معنی تو اس کے یہ ہیں کہ قرآن کی جیسے زبان ہے نا، جیسے اس کا ادب ہے، تو بلند ترین اور مکمل ترین ادب اور زبان جو ہے اس کو لائیں، کیونکہ قرآن جیسا ادب اور زبان کہیں اور نہیں ملتی. دوسری بات کیا ہے؟ کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر بڑی وسعت اور گہرائی کے ساتھ اس نے اثر ڈالا ہے. تو ایسی کتاب یہ لے کر آئیں کہ جس طرح قرآن نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور اس زمانے میں بھی ایک بڑے حصے کو بدل کر رکھا تھا نا، تو ایسے ہی یہ کریں. تیسری بات کیا ہے؟ کہ قرآن بڑے وسیع موضوع سے بات کرتا ہے، ازل سے ابد تک پوری کائنات پر حاوی ہے. تو یہ بھی جامع بات کریں، جو کتاب لائیں اس میں جامع گفتگو ہو. چوتھی بات کیا ہے؟ کہ کتاب ایک ہی دفعہ لکھ کر نہیں لائی گئی، قرآن ایک ہی دفعہ لکھ کر نہیں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، بلکہ کیا ہے کہ تحریک جن جن مرحلوں سے گزرتی گئی تو ان کی ضروریات کے مطابق آیات نازل ہوتی رہی، اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو اب جو ہے یہ لوگ بھی جو ہے حالات، ضروریات کے مطابق عقائد اور اعمال کا مجموعہ ذرا پیش تو کر کے دکھائیں. اور پانچویں بات کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن کو جو پیش کیا تو کیسے؟ کہ ایسے نہیں کہ اچانک آپ آئے اور پیش کر دیا، انہی کے درمیان رہتے تھے. اور آپ کا اخلاق اور کردار کتنا بہترین اخلاق اور کردار تھا، تو پیش کرنے والا کیسا ہے؟ اور چھٹی بات کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دعوت کے دوران اور تحریک کے دوران ایسے قائد تھے کہ اپنے قبیلے والے، مکہ والے، عرب والوں کی جو توہین تھی، ظلم و تشدد تھا، ان کے مذاق تھا، ان کا نشانہ بنتے رہے، ان کے درمیان میں رہے، مختلف حالات میں سے قیادت گزرتی رہی. تو مختلف حالات میں سے گزرے بھی اور پھر غالب آ رہے ہیں، تو ذرا یہ لوگ بھی تو ایسا ذرا کر کے دکھائیں نا. تو یہ بات کیا ہے کہ گویا کہ یہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن جو ہے یہ وہی ہے. اور پھر جو ہے ساتویں بات، اور وہ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کے اندر بڑا وسیع علم ہے کہ اہل روم، یونان، ایران، کیسر و کسرا سب پر اس کے اثرات، فلسفہ، سائنس اور باقی سارے علوم اس کے نیچے ہو گئے، اس کے متحت ہو گئے، اس کے سامنے ہیچ ہو گئے. تو یہ بھی ذرا کوئی ایسی کتاب جو ہے وہ لا کر تو دکھائیں، اگر یہ سچے ہیں. اب پھر جو ہے وہ آفاق سے دلائل ہیں، اور کائنات کے ساتھ ساتھ انفس کے بھی دلائل ہیں. ام خلقو, کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں, من غیر شئین, بغیر کسی چیز کے, ام ہم الخالقون, یا یہ لوگ جو ہیں وہ خود اپنے خالق ہیں, کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. ام خلق السماوات والارض, کیا پیدا کیا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو, بل لا یوقنون, بلکہ نہیں یقین رکھتے. تو انہوں نے جو ہے نہ تو کائنات کے یہ خالق نہ اپنے یہ خالق, کیا بھی کچھ نہیں, اور پھر اس کے بعد یہ انکاری ہیں. تو اصل بات کیا ہے, بل لا یوقنون, پیچھے کہا کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے, یہاں پہ کہا کہ ایقان نہیں ہے. ام عندہم خزائن ربی کا, کہ ان کے پاس ہے خزانے تیرے رب کے. ام عندہم خزائن, خزائن جو ہے یہ خزن سے ہے, اور خزینہ واحد ہوتا ہے, خزائن جمع ہے. تو کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کے, ام ہم المسیطرون, یا یہ دروغہ ہیں. اب یہاں پر جو ہے دوبارہ سوال ہے جو ان کے سامنے رکھا گیا ہے, اور وہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے لوگو, تم ہی یہ بات بتاؤ کہ تم رازق ہو یا اللہ رزاق ہے, تم روزی دینے والے ہو یا اللہ روزی دیتا ہے. اور اہل مکہ جو رسول اللہ کے رسول ہونے پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا, تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ام عندہم خزائن ربک, کیا ان کے پاس ہیں روزی کے خزانے اور کائنات کے خزانے کہ یہ جس کو چاہے یہ نبوت سے نواز دیں, کیا ان کی مرضی سے نبوت دی جائے گی, وہ تو رب کے خزانہ ہے, تو دنیا کا مال تو اللہ جس کو چاہے دے دے, لیکن بات ہے نبوت کی, ہدایت کی, تو اس کے لیے اللہ جس کو چاہے چن لے. ام ہم المسیطرون, اور کیا یہ لوگ مسیطر ہیں, تو مسیطر لفظ سواد آپ کو نظر آ رہا ہے نا, تو سواد سے بھی ہے یا پھر سین سے ہے, جیسے سطر سے, سطر کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا, سطرہ سے لکھنے والا جو محافظ اور نگران ہو, ساری تفصیلات چونکہ لکھی ہوئی ہیں تو اس لیے یہ لفظ محافظ اور نگران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ام ہم المسیطرون, تو کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نگہبانی کرنے والے ہیں, حاکم ہیں, مسلط ہیں, اور جو ہے یہ دروغہ ہیں. ام لہم سلم, کیا ان کے لیے سیڑھی ہے, اور سلم کا لفظ جو ہے ویسے معراج کا لفظ بھی آتا ہے نا سیڑھی کے لیے, اور یہاں پہ سلم کا لفظ استعمال کیا گیا. تو سلم کون سی سیڑھی ہوتی کو کہتے ہیں, وہ چیز جو کسی بلند جگہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, سلم رسی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ذریعہ, سرنگ, کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انسان اور اوپر جائے. تو ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے, یستمعون فیہ, کہ اس میں سنتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اہل مکہ جو ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہ انکار کر رہے ہیں رسول کا اور قرآن کا, اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود ہی گھڑ لیا ہے, بنا لیا ہے, تو پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نقلی ہے. کیسے دلیل نقلی کا پتا چلے گا, کہ ان لوگوں کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں. تو دلیل نقلی کا مطلب ہے وہی آسمانی وہی, کیونکہ علم کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو وہی کسی شخص پر آسمان سے نازل ہو, یا پھر وہ صاحب وہی آسمان پر چڑھے اور جا کر وہاں سے وہی کی بات سن کر آ جائے. تو یا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس سیڑھی ہے, یستمعون فیہ, کہ کان لگا کر سنتے ہیں اس کے ذریعے, کہ سیڑھی پر چڑھتے ہیں, اور عالم بالا کی چیزیں, عالم بالا کی چیزیں اوپر جا کر سناتے ہیں. فلیاتی مستمعہم, بس چاہیے کہ لائے ان کا سننے والا, بسلطان مبین, کوئی سری سند. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان, وہ کہتے تھے نا, ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس کوئی جنات ہیں, اور ہمارے جو کاہن وغیرہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے پاس ہیں اور اوپر سے جا کر ہمیں وہ خبریں لا کر دے دیتے ہیں. سورت قلم آیت 37 سے 40 میں بھی یہی مضمون ہے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, ان لکم فیہ لما تخیرون, ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ, ان لکم لما تحکمون, سلہم ایہم بذلک زعیم. تو اب یہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ مختصر انداز میں ہے کہ کوئی سلطان مبین سے مراد کیا ہے کہ آسمانی کوئی صحیفہ یا سند یا سنی ہوئی کوئی بات، اور جس کے نتیجے میں یہ بتائیں کہ یہ باتیں جو ہیں، یعنی رسول بھی جھوٹا ہے اور قرآن بھی جھوٹا ہے. ام لہل بناتو، ام لہل بناتو، کیا اس کے لیے بیٹیاں؟ بلا کمل بنون، اور تمہارے لیے بیٹے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کرتے تھے اہل مکہ، ایک طرف رسول اور قرآن کو جھٹلاتے، دوسری طرف توحید کو جھٹلاتے. تو اللہ کے لیے کیا کہتے؟ بیٹیاں. اور ان اپنے لیے وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے لیے تو بیٹے ہیں. تو فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اسی طرح جنات. ام تسألہم اجرن، کیا تو مانگتا ہے ان سے صلہ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی تبلیغ کا ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں؟ فہم، پس یہ لوگ، من مغرمن، کہ یہ اس کے تاوان سے، مسکلون، بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. یہ لفظ بہت اہم ہے، مغرم پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں، اور غین را نیم جو ہے یہ تاوان کو کہتے ہیں، مغرم، اور اس کی جمع ہے مغارم. اور غین را میم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تاوان کے، وہ رقم جو بلا وجہ ادا کرنی پڑے. مثلا جو ہے کسی کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرض دے دے اور پھر وہ اس کا قرض ادا ہی نہ کرے، تو گویا کہ ایک تاوان پڑ گیا نا، کہ دینے والا جس نے دیا تھا اب اس کے سر پر ایک تاوان ہے، اب اس کو کوئی بھی واپس نہیں کر رہا نا، تو تاوان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کسی کو کوئی چٹی پڑ جائے، چٹی پڑ گئی، کہ کوئی قصور نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، لیکن اب یہ ہے کہ بس ایک چٹی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کام جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. مسکلون سقل سے ہے، ساق آف لام، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں بوجھ کے. تو ایک تو ہے کہ مغرم، یہی بوجھ ہے، تاوان کسی کو بھرنا پڑ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے کہ گویا کہ یہ ایک بوجھ ہے جس کے نیچے جو ہے یہ لوگ دبے جا رہے ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان سے اپنی تبلیغ کے کوئی پیسے تھوڑی مانگے ہیں کہ ان کو وہ تاوان محسوس ہوتا ہے اور تاوان کی وجہ سے بھاری لگتا ہے، تو اس وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں. جیسے ام تسألہم خرجن، یہ بھی آیا نا کہ کیا آپ نے ان سے کوئی خراج مانگا ہے، آپ پہلے بھی یہ مضمون جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں. تو الفاظ اور انداز جو ہے وہ مختلف ہے. تو یہاں پر بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ان سے اپنی تبلیغ کا کوئی معاوضہ تو مانگا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی نے کیا کہا، وما اجری الا اللہ، کہ میرے اجر، میری نیکی کا اجر جو ہے اور میری تبلیغ کا اجر جو ہے وہ میرا اللہ ہی دے گا. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس ہے غیب؟ فہم یکتبون، بس وہ لکھ رہے ہیں. کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ رب العزت جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے واسطے یہ لکھ لیتے ہیں؟ اس کے معنی دراصل یہ ہے کہ مثلا اگر کسی کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ اس کو لکھ کے رکھ لے کہ کہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. تو غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں. تو مراد یہ ہے کہ رسول جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ غیب کا علم بھی نہیں ہے، اور غیب کی وہ اتنی خبریں بتاتے ہیں جو کہ اللہ نے بتائی ہیں، ورنہ رسول تو غیب کا علم دیتا ہی نہیں ہے. اور یہ اتنے ہٹ درم ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ رسول کا انکار، وحی کا انکار، اللہ کا انکار، قیامت کا انکار، قرآن کا انکار، اور یہ جو ان کی حالت ہے، کیا ان کو پتا ہے کہ ہاں یہ ساری چیزیں جھوٹی ہیں اور انہوں نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے اور پھر انکار کرتے جا رہے ہیں؟ سمجھ آئی بات کی؟ اصل میں اہل مکہ کا انکار کرنا، ان کا حجت بازی کرنا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی باتوں کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، اور جواب دینے کا انداز بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی زبردست ہے، جیسے ایک ایک کر کے ان کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ رد کرتے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ فرمانا کہ کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں اور جس کو یہ لکھ رہے ہیں مراد کیا ہے؟ کیونکہ وہ پیچھے یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو جو ہے نتربصو بہی ریب المنون، کہ ہم تو رسول کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب ان کو پتا ہے کہ یہ بعد میں مریں گے اور رسول پہلے مر جائے گا، نعوذ باللہ. کیا کوئی ایسی خبر ہے کہ جس کو انہوں نے لکھ کر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے؟ تو دراصل ان کا یہ جو مختلف باتیں کرنا اور آپ کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ام یریدون کیدا. پھر پوچھا، سوال کیا کہ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ فریب کیا؟ کہ کوئی ایسی چال چلیں کہ جس سے رسول فوت ہو جائے. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، یہ وہی تو ہیں چالے چلنے والے. اللہ رب العزت کہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ جماعت کافروں کی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا جو مکر اور فریب ہے ان پر الٹا پڑے گا. وہ انتظار کر رہے تھے نا رسول کی وفات کا، اور سورت فاطر آیت 43 میں آپ پڑھ چکی، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. تو بدر میں کیا ہوا کہ کافر مارے گئے، اور بھی بہت سی جگہوں پہ یہ ذلت و رسوائی کا نشانہ بنے، تو اسی چیز کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس ہے معبود اللہ کے سوا؟ اب کیا سوال رکھا، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک ہے. تو اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جن کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، در حقیقت وہ الہ نہیں ہے، وہ تو شرک ہے، بے اصل چیز ہے، اور رسول اللہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ سچی دعوت ہے. تو رسول اللہ کے پاس سچائی کی طاقت ہے، تو یہ جس شرک کی حمایت کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قریش مکہ کی ہٹ درمی کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. وَإِن يَرَوْا، اور اگر یہ دیکھتے، کیا قِسْفًا مِنَ السَّمَائِ، ٹکڑا آسمان سے، کیونکہ وہ معجزے کا مطالبہ کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی آسمان سے ٹکڑا بھی دیکھ لیں، اور قِسْفًا لفظ آپ پڑھ بھی چکی ہیں کہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، پر کون سا ٹکڑا؟ متخلل چیزوں کا، متخلل اجسام کا ٹکڑا، جیسے بادل، روئی، اور اس کی جمع ہے قِسْفٌ، قِسْف سے ہے قِسْفٌ. تو معنی کیا ہے کہ اگر یہ آسمان کا بھی ایک ٹکڑا دیکھ لیں، ساکتن، ساکت کا مطلب کیا ہے؟ گرتا ہوا، کہ اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں کہ آسمان کتنا جمع ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے وہ چھت کی طرح بنا دیا. تو ساکتن اسم فاعل ہے گرنے والا، تو اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرنے والا یہ دیکھ لیں، یقولو، وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے صحاب مرکوم، بادل ہے گاڑا. صحاب کون سے بادل کو کہتے ہیں؟ سینہا با کے معنی ہوتے ہیں گھسیٹنا، کھینچنا. تو ایسا بادل جسے ہوائیں اڑا کر، کھینچ کر، گھسیٹ کر آسمان پر پھیلا دیتی ہیں. تو اگر آسمان سے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یہ گرتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ صحابن، یہ تو گویا بادل ہے. مرکوم، مرکوم را کاف میم سے ہے، اور مرکوم کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی ترتیب کے کسی چیز کو اوپر نیچے ملا کر اکٹھا کر دینا. آپ نے پیچھے ندید بھی پڑھا تھا، نون دعات یا دال، اس کا مطلب ہے سامان یا فرنیچر یا کسی چیز کو تہ بتہ سجانا، کرینے سے رکھنا، سلیقے سے رکھنا. اور مرکوم بھی ہے تو ڈھیر، کسی چیز کا ڈھیر، لیکن کیسا ڈھیر؟ بغیر کسی ترتیب کے، ایسے ایسے سکیٹر، جیسے بہت سی چیزیں لا کر اکٹھی کر دی جائیں. تو بادل ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ایک کے اوپر ایک کے نیچے، ایک کے نیچے دوسرا، ایک کے اوپر دوسرا. تو مرکوم یہاں پہ تہ بتہ، جو چیز تہ بتہ ہو جاتی ہے پھر وہ کیسی ہوتی ہے؟ جیسے گاڑی، گاڑی ہو جاتی ہے، جیسے زمینی ہوتی ہے. تو یہ کہیں گے کہ گویا کہ یہ بادل ہیں، آسمان نہیں ہے جو گر رہے نیچے، بلکہ کیا یہ بادل کا ٹکڑا ہے جو کہ بڑا گاڑا ہے. فزر ہوں بس چھوڑ دیں ان کو، حتی یلاقو یہاں تک کہ یہ ملاقات کر دیں، یوم ہوں اس دن کی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کی کٹ حجتیوں پر، ان کے مذاق پر، ان کے عملوں میں چھوڑ دیں، حتی یلاقو یہاں تک کہ یہ پالیں، یوم ہوں الذی وہ دن وہ جو فی ہی اس میں یسعقون یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. مزار مجھول ہے کہ وہ جو سور پھونکا جائے گا پھر ہوگا کیا کہ سارے لوگ جو ہے وہ سور کی آواز سے کیسے ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. تو وہ دن جب آئے گا تو یہ لوگ جو ہے گرا کر بے ہوش کر دیے جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے کافروں کی ہٹ دھرمی کی انتہا بتائی جا رہی ہے، اور اس سے مراد ہے نفخہ سور اول. اور ایسے ہر دھرم لوگوں کی بدبختی کا حال کیا ہے کہ اگر انہیں قیامت تک بھی زندگی مل جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ یقین نہیں کریں گے. آسمان کے ٹکڑے بھی زمین پر گرنے لگیں تو کہیں گے بادل کا ٹکڑا ہے جو تہ بتہ ہو کر موٹا غلیظ اور بوجھل ہونے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گیا ہے، یہ اتنے ضدی اور اتنے ہر دھرم ہیں. پھر فرمایا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن نہیں فائدہ دے گی ان کو کیدہم شیئا ان کی تدبیر کچھ بھی، کہ وہ دن اتنا شدید ہوگا، وہ اتنا سخت ہوگا کہ ان کی تدبیر اور ان کی چال جو ہے وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گی. تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ طاغی ہیں، یہ باغی ہیں، اور یہ ہر دھرم ہیں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ قیامت نہیں آنے والی، اور یہ خود ہی کائنات بن گئی ہے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو جب وہ دن آئے گا تو وہ دن اتنا شدید ہوگا، وہ اتنا سخت ہوگا کہ پھر ان کی کوئی تدبیر ان کے کام نہیں آئے گی. تو دنیا میں کیا کرتے تھے، اسلام کی مخالفت، رسول کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، تو ان کی کوئی تدبیر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی. ولا ہم ینصرون اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے. مزار مجھول ہے. اور وہ دن جو ہے ان کے لیے اتنا سخت ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ ایسا نہیں کہ کہیں سے کوئی آ کر ان کی مدد ہی کر دے. دنیا میں انسان جب مشکل اور پریشانی میں ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی سہارا ہی نہیں مل جائے، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کو کوئی سہارا نہیں ملے گا. لوگوں بڑا سخت دن ہوگا، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، عذاباً دون ذالکا، عذاباً دون ذالکا، تو یہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، رسول اور قرآن کا انکار کرنے والے، اپنی زندگی کو گناہوں سے بھر دینے والے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ایک عذاب ہے. کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے عذاباً عذاب ہے دونا سوائے ذالکا، آخرت کے عذاب سے پہلے بھی ان کے لیے ایک عذاب ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے عذاب، جیسے سورۃ سجدہ آیت 21 میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے. تو دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ عذاب ملتا ہے. جیسے پھر مختلف غزوات میں دیکھ لیں کہ اہل مکہ نے جو شکست کھائی، اور کفر کرنے والوں نے اور شرک کرنے والوں نے، جھٹلانے والوں نے شکست کھائی. اور یہ حدیث بھی جو ہے وہ اس مضمون کی جو ہے وہ وضاحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے، اور جب کھول دیا تو وہ کچھ نہ سمجھا کہ کیوں کھول دیا ہے. تو جو دنیا میں آزمائشیں مصیبتیں آتی ہیں، جو منافق ہوتا ہے نا اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ آزمائش مصیبت تکلیف جو ہے وہ کیوں آئی ہے. اور جو مومن ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے توبہ تائب کرتا ہے اور نیکیاں کرنے شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اچھا بن جاتا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے. تو اس سے پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جو آزمائشیں تکلیفیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان کو جھنجھوڑیں اور اس کو صراط مستقیم اختیار کرنے کی طرف جو ہے وہ لائیں. لیکن کچھ لوگ پھر بھی جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں اس پہ سنبھلتے نہیں ہیں اور توبہ نہیں کرتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے رب کے حکم کا جو ہے وہ کیا کریں, اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. وَاصْبِرْ, صبر کیجئے. کب تک صبر کرنا ہے؟ جب تک کہ تیرے رب کے حکم کا وقت نہ آ جائے. تو حکم سے مراد یہاں پہ فیصلے کا وقت ہے, کہ جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہ آ جائے. تو فیصلے سے مراد کیا ہے؟ قیامت بھی ہو سکتی ہے, اور فیصلے سے مراد جو ہے وہ دنیا میں ہی جو ہے وہ اللہ تعالی حق کو جو ہے وہ غالب کر دے اور کفر کو جو ہے وہ مغلوب کر دے, شکست دے دے. تو آپ نے اس وقت تک صبر کرنا ہے. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کرتے جانا ہے, اس پر ڈٹے رہنا ہے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ. اور اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. آپ ہماری نگاہوں میں ہیں, بے شک تجھ پر ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ تو نہیں دیا, ہم نے تمہیں لاوارث اور یتیم تو نہیں چھوڑ دیا, ہم تو تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہی مضمون جو ہے ہمیں ملتا ہے سورۃ دہا میں بھی, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور اسی طرح یہ مضمون جو ہے ہمیں قرآن میں اور بھی ملتا ہے, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا, اور ان اللہ معنا, اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو مراد کیا ہے کہ کافر جو ہیں کتنی ہی آپ کے ساتھ دشمنی کریں اور آپ کی مخالفت کریں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. اب عام بندے کی جیسے ہوتا ہے نا, کوئی کسی کی نظروں میں ہو, اس طرح سے تو ہم نہیں اس کو لے سکتے. اور اس کی پھر اصل کیفیت کیا ہے, اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. لیکن معنی یہ ہے, اللہ سمیر ہے, سمیع, بصیر, خبیر. اور اہل مکہ جو رسول اللہ کو جھٹلا رہے تھے اور مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ڈھا رہے تھے, تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا, اللہ خوب جاننے والے ہیں. تو اس سے اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو سچے ہیں, جو نیک عمل کرنے والے ہیں, تو بعض اوقات جو جھوٹے ہیں نا ان کو تنگ کرتے ہیں. آپ ایمان لاتے ہیں, آپ اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں, آپ حق کے پرچم کو لے کے اٹھے اور گلی گلی گوشہ گوشہ حق کا نور عام کرنا چاہتے ہیں, لیکن لوگ کیا ہے کہ تنگ کرتے ہیں, ظلم و ستم ستاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ آیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اسلام کا ساتھ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں, تم میری نگاہوں میں ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. تو پہلی بات یہ کہ اس بات کا جو ہے وہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالی نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ نہیں دیا. دوسری بات, وسبح, اور تسبیح کر, تسبیح کر, وسبح, کہ تو جو ہے وہ تسبیح کر. اور تسبیح کیسے کرنی ہے؟ بحمد ربی کا, اپنے رب کی حمد کے ساتھ. تو تسبیح بھی کرنی ہے اور حمد بھی بیان کرنی ہے, گویا کہ حمد و تسبیح کرنا. اچھا, یہ حمد و تسبیح کرنی کب ہے اور کرنی کس کی ہے؟ رب کی کرنی ہے. اور کرنی کب ہے؟ حین تقوم, جب تم اٹھو, جب تم اٹھو, جب تم اٹھو, تو اس وقت تم اپنے رب کی حمد اور تسبیح جو ہے وہ بیان کرو. اس آیت کے جو ہیں وہ کئی مفہوم ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ جب کسی محفل سے اٹھے تو اللہ کی حمد و تسبیح کر کے اٹھے. یہی عمل رسول اللہ کا تھا, اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی یہی نصیحت کی کہ کسی مجلس سے اٹھتے وقت اللہ کی حمد و تسبیح بیان کی جائے. کیسے؟ جیسے کہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور اگر میں اکیلی اپنے لیے پڑھوں تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو ایک کے لیے جو ہے وہ جو صیغے استعمال ہوں گے اشہد استغفر اتوب, اور جمع کے لیے ہوں گے نشہد نستغفر اور نتوب. تو یہی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور آپ نے جو ہے وہ کیا بات فرمائی کہ کسی مجلس سے اٹھتے وقت جب اللہ کی حمد و تسبیح کر لیا کریں کہ اس سے ان تمام باتوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے جو اس محفل میں ہوئی ہوں. ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور حاکم نے اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے. اللہ پھر گناہ معاف کر دیتا ہے. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ تقوم سے مراد کیا ہے. ایک تو کیا تقوم سے مراد ہے؟ محفل سے اٹھنا, کسی مجلس سے اٹھنا, کسی دعوت سے آپ اٹھے. دوسرے معنی ہے کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے, جب نیند سے اٹھے تو اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے پر اپنے صحابہ کو یہی تلقین کی, مثلا یہ الفاظ بھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اور یہ دعا بھی. پھر اس کے بعد تیسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اللہ کی حمد اور تسبیح سے اس کا نماز کا آغاز کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی کہ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے ساتھ کی جائے, پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, ہے نا, سمجھ آ گئی کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں. اور چوتھے معنی بھی ہیں. چوتھے معنی کیا ہیں؟ کہ جب تم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھو تو اللہ کی حمد اور تسبیح کے ساتھ اس کا آغاز کرو. اور یہ رسول اللہ کا مستقل معمول تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے خطبوں کا آغاز حمد و ثنا سے کیا کرتے تھے. نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک اور معنی بھی ہے کہ جب تم دوپہر کو قیلولہ کر کے اٹھو تو نماز پڑھو. بہرحال تو یہ چار معنی بڑے معروف معنی ہیں. پھر کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات میں, اور رات کے وقت بھی کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحُ, اس کی تسبیح کر. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, وَإِدْبَار, اور ادبار کا مطلب کیا ہے؟ کہ پیٹ پھیرنا, ہے نا. تو پیٹ پھیرنا کس کا؟ نجوم, ستاروں کا. نجم کی جمع ہے نجوم. تو ستارے جب پیٹ پھیرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتے ہیں, ہے نا. ستارے پیٹ پھیرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ستارے ڈوب جاتے ہیں. تو یہاں پہ رات کے وقت جو تسبیح کرنی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں, ایک رات, ایک رائے اس بارے میں یہ ہے کہ رات کے وقت سے مراد ہے کہ مغرب اور عشاء پڑھی جائے, کیونکہ رات کے وقت تو ہوتی ہے نا مغرب کی نماز, پھر عشاء کی نماز. دوسرے معنی ہے تہجد کی نماز پڑھی جائے, اور تلاوت قرآن کی جائے, اور اللہ کا ذکر کیا جائے. تو من اللیل فسبحہ میں نماز فرض جو بھی آتی ہے رات کے وقت, نمبر دو تہجد نماز, اور نمبر تین تلاوت قرآن اور ذکر اذکار. اور وادبار النجوم سے کیا مراد ہے؟ کہ ستاروں کا پلٹنا. کہتے ہیں کہ رات کے آخری, رات کے وقت ستارے, جب سورج چلا جاتا ہے تو آسمان پر رات ہونے پر ستارے آ جاتے ہیں. جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو ستارے بھی ڈوب جاتے ہیں. اب صبح آنے والی ہوتی ہے تو صبح نمودار ہونے والی ہوتی ہے. تو وہ ادبار النجوم جو ہے, پھر اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے نماز فجر کا وقت, نماز فجر کا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے فجر کی دو سنتیں. تو نماز فجر سے کیا مراد ہے؟ کہ فجر کی دو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں. ایک موقع پہ فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں ہیں نوافل میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کی تلقین کیا کرتے تھے. تو بہرحال اس سے مراد جو ہے وہ نماز فجر پوری بھی ہو سکتی ہے, سنتیں ہو سکتی ہیں, اور فجر کی تسبیحات وغیرہ. تو آپ دیکھ لیجئے یہ تھی سورۃ طور. ایک طرف اہل مکہ کو ڈراوا اور دھمکی دی گئی, انا عذاب ربک لواقع ما له من دافع, اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کا انجام بتانے کے ساتھ جنتی جو ہیں ان کی صفات, اور بڑی خوبصورت منظر کشی ہے. یہاں پہ الفاظ کا چناؤ بڑا خوبصورت ہے, الفاظ بڑے زوردار ہیں, اور تیسری طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی بھی, صبر کی تلقین بھی. اور صبر کیسے مل سکتا ہے؟ صبر کا طریقہ حمد اور تسبیح, ذکر اور اذکار, دعائیں بھی کرنا, نماز بھی پڑھنا, قرآن کی تلاوت بھی کرنا جس میں نفل بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں, اور کرتے چلے جانا, کرتے چلے جانا. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ جانتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ہر رات کی ایک صبح ضرور ہوگی, ہر مشکل جو ہے اس کا ایک حل ضرور نکلے گا. ان مع العسر یسرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.